أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإتباعه السيدين الطاهرين، ولا نقول ولا أحبائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سيرة پیغمبر اسلام 105 تقریب صلح و حدیبیہ کے حالات بیان ہو رہے تھے. اور جیسا کہ بار بار یہ اعلان تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ اس تقریر کا وقت 9 بجے نہیں ہے، بلکہ 9:05 ہے، تاکہ جلدی آ جانے والوں کو یہ خیال رہے کہ 5 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی ہے، بلکہ وقت ہی 5 منٹ دیر سے ہے. صلح حدیبیہ، اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہی کہ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہونے والی 80 جنگوں اور 80 لڑائیوں میں سے کسی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو ہمیشہ جنگ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان فتحنا لک فتحا مبینا. لفظ فتح، کامیابی، جیت، فتح حاصل کر لینا، یہ ہے ہی ایک ایسا لفظ کہ جس کو سنتے ہی جنگوں کا تصور ذہن میں آتا ہے. اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں تقریباً 80 لڑائیاں ہوئیں، کچھ غزوے کچھ ذریعے، عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے لیے یہ لفظ کس نمایاں طور پہ نہیں آیا، اور آیا یہ لفظ خط تو ایسے واقعے کے بارے میں جسے شاید کوئی شخص بھی کبھی کامیابی اور جیت نہ سمجھے، یعنی صلح اور ان حالات میں صلح کہ لوگ ایسا رہا ہے کہ ہم کو کرنا پڑا اور دشمن جو ہے وہ سر پہ چڑھا جا رہا. اب یہی قرآن کریم کا لفظ، قرآن جو الفاظ کے استعمال میں بہت ہی محتاط ہے، ایسا عظیم لفظ استعمال کر دینا کہ فتح نہ لتا فتح مبینہ، اللہ نے خالی کامیاب بھی نہیں کیا بلکہ فتح مبینہ تھا، کھلی ہوئی کامیابی. خود یہ بتا رہی کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا کتنا اہم واقعہ ہو، اور پھر ہمارے پاس اسی واقعے کے سلسلے میں معتبر ترین احادیث میں سے ایک صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمان بھی آ رہا کہ ما کان حضیت اعظم بدرۃ منہا، کہ اسلام کی پوری تاریخ میں یا یہ کہ رسول کی پوری زندگی ما کان حضیت اعظم بدرۃ منہا، کہ کوئی واقعہ برکت میں واقعہ حدیبیہ سے بڑھ کے نہیں، ما کان حضیت، کوئی قضیہ اور واقعہ اسلام میں پیش نہیں آیا اعظم برکت جس میں برکت زیادہ ہو، جو عظیم البرکت من ہائی اسکول حدیبیہ کے واقعے، جس واقعے کو معصوم یہ کہیں کہ سیرت رسول کا عظیم ترین واقعہ، بابرکت ترین واقعہ، برکت کے اعتبار سے اتفاق کے کوئی واقعہ نہیں، تو بھی سوچا جا سکتا کہ وہ کتنا اہم واقعہ ہوگا. البتہ معصوم بعد میں اس برکت کی تھوڑی تشریح تھی کہ برکت سے مراد کیا، جس کا خلاصہ یہی کہ امام نے کہا کہ یہ وہ واقعہ جس کے بعد اسلام سب سے تیزی سے پھیل سکا، بدروں کو خندق و حنین کی لڑائیوں نے اسلام کو بچایا، لیکن تبلیغ اسلام کے لیے اہم ترین سبق اور اہم ترین واقعہ یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ ثابت ہوا. تو قرآن کا اس واقعے کو فتح مبین کہنا اور امام معصوم کا اس واقعے کو برکت کے اعتبار سے عظیم ترین کہنا ہمارے ذہنوں کو اور زیادہ تیار و آمادہ کر دیتا کہ دیکھے تو صحیح کہ واقعات پیش کیا آئے اور پھر ان واقعات کے نتیجے میں اسلام کو کیا فائدہ ہوا. تو واقعات کی ترتیب یہ کہ اللہ کے رسول 1300 سے 1800 تک صحابیوں کو لے کر روایتیں مختلف ہیں, لیکن زیادہ مرتبہ 1400 کی روایت, 1300 سے 1800 تک کسی بھی تعداد میں, لیکن اغلب یہی ہے کہ 1400 اصحاب کو لے کے مدینے سے نکلا اور مسلمان جس حالت ہی میں چل رہے کہ دور سے بھی اگر کوئی لشکر کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ نہ یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں, نہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, نہ کسی پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں, سفید کتاب کرنے ہوئے اپنی قربانیوں کو ساتھ لیے ہوئے جن جانوروں کے گلے اور کوہان پر وہ نشانی لگی جسے عرب کا رہنے والا تو دور سے دیکھ کے پہچان لیتا کہ یہ جانور جنگ میں استعمال نہیں ہو سکتے, صرف خانہ کعبہ پہ قربان کیے جائیں گے. احرام پوش 1400 کی جماعت قربانی کے جانوروں کو لے کے چل رہی اور اسلحے اور ہتھیار کے نام سے ان کے پاس وجود تلوار کے اور کچھ نہیں, اور تلوار بھی وہ جو نیام کے اندر رکھی, اور نیام والی تلوار عرب میں ہتھیار مانا ہی نہیں جاتا, یہ تو ایک طرح سے مرد کا زیور اور ضرورت کی چیز قرار دیا جاتا. اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بالکل خالی ہاتھ نہیں تھا اور جا رہے اس علاقے میں جہاں اس وقت تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہتے گڑھ تھا جو دشمنی اسلام کا دور ہی سے. یہ نظارہ, یہ منظر, لشکر کی یہ جھلک, یہ بتا رہی کہ دیکھو ان کو, یہ لوگ صرف اور صرف عبادت اور قربانی کے لیے جا رہے ہیں. چلتے چلتے یہ لشکر مکے سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کنویں تک پہنچا. کنویں کا نام حدیبیہ, اور اس کنویں کے نام کی وجہ سے پورے علاقے کا نام ہی مقام حدیبیہ کہلانے لگا. اب آج تک کسی جگہ تو شمیسی کرتے ہیں, لیکن مزید آج تک یہ شمیسی کا لفظ 100-1500 سال تک چلا. جب اسے آج تک 11 سال پہلے بالکل نئی سڑک بن گئی ہے جدہ اور مکے کے درمیان, اب یہ اس راستے سے بالکل نکل گیا, ورنہ پہلے جدہ سے مکہ جانے والا ہر شخص حدیبیہ کے علاقے سے گزرتا. یہ دوسری بات کہ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں حدیبیہ سے جا رہا ہوں, کیونکہ اس علاقے کا نام تقریباً 150 سال سے تبدیل شدہ نام, اب نئی سڑک ایسی بنی کہ بالکل یہ علاقہ سب کے رہ گیا. اس کی وجہ پچھلی تقریب میں بیان کی جا چکی کہ ویسے حدیبیہ کا علاقہ عرب کے راستے میں نہیں آتا, پیغمبر نے صرف اس لیے کہ خالد ابن ولید کے اس لشکر سے آمنا سامنا نہ ہو جسے قریش مکہ نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھیجا, جان بوجھ کر اپنے راستے کو بدل کے طویل راستہ اختیار کیا. چنانچہ حدیبیہ جو ہر راستے سے ہٹا ہوا تھا وہاں لشکر اسلام پہنچ گئے. اور بس اب واقعات جن کا تعلق اس صلح سے ہے, اس سے پہلے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت. پیغمبر اسلام جب تک مکے میں قیام رہا, یعنی رسالت کے پہلے 13 سال, تو مسلسل خانہ کعبہ کی زیارت کی, طواف کیا, عرفات اور منیٰ کے اعمال انجام دیے. جب سے مدینے میں آئے 5 ایسے سال گزر گئے شروع والے, جب پیغمبر پلٹ نہ مسجد الحرام جا سکے, نہ مکے میں داخل ہو سکے, نہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے. پہلے 5 سال مدینے کے قیام میں پیغمبر اسلام کا ظاہری طور پر خانہ کعبہ سے ہر قسم کا رشتہ کٹ گیا. پھر 6 ہجری آئی, 6 ہجری پیغمبر اسلام مکے کی جانب گئی, مگر جیسا کہ ہر ایک جانتا مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس آ گئے. یہ سال بھی اسی طرح سے گزر گیا. اس کے بعد 7 ہجری کا سال وہ آیا کہ اسی صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو مدینے سے مکے آنے کی اجازت ملی. تو 7 ہجری یعنی اگلا سال وہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں تشریف لے. 8 ہجری فتح مکہ ہو, رمضان کے مہینے میں لشکر اسلام پیغمبر کے ساتھ گئے. 9 ہجری پیغمبر خود تشریف نہیں لے, پہلے حضرت ابوبکر کو اور اس کے بعد امیر المومنین کو اس حاجیوں سے پیغام دے کے بھیجا گیا کہ یہ آخری سال, اس کے بعد کوئی مشرق حرم کی زمین میں داخل نہیں ہو سکتا. 10 ہجری پھر اللہ کے رسول اسلام کے بعد پہلا واجب حج کیا, اور اسی کی واپسی ربیع الاول کے میدان میں خطبہ ایمان دے کے مدینے آئے اور 11 ہجری کے بالکل شروع میں انتقال کیا. تو 6 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک یا دوسرے الفاظ مدینے آنے کے بعد سے لے کے انتقال تک صرف 3 مرتبہ پیغمبر اسلام مکے کی جانب اور خانہ کعبہ کی جانب تشریف لے جا سکے. 2 مرتبہ عمرہ کیا, 1 ہجری جو صلح حدیبیہ سے اگلے سال اور 1 فتح مکہ کے موقع پر, اور صرف 1 مرتبہ پیغمبر نے حج کیا. یہ اللہ کے رسول ہجرت کے بعد خانہ کعبہ عرفات اور مینا کی زیارتوں کی مختصر تفصیل. ابھی جو پیغمبر اسلام حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو 6 ہجری کا سن ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ ہے. ذی القعدہ کا مہینہ پھر یاد دلا دیا جائے, اگر تو یہ چیز کئی مرتبہ بیان ہو گئی, یہ عربوں اسلام کے اعلان سے پہلے ہی ایک قانون بنایا کہ 4 مہینے ایسے کہ جب 2 پابندیاں سب کو برداشت کرنا, نمبر 4 مہینے ایسے جو پوری سرزمین عرب پر کوئی جنگ کوئی لڑائی کسی قسم پر کوئی جھگڑا نہیں ہو, اب کہیو کہ تمہارا جانی دشمن بھی تمہارے سامنے سے گزرے تو اسے چھوڑ دینا, اور دوسرا لیکن 4 مہینوں جو شخص بھی مکے میں آنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے. 4 میں سے 3 مہینوں کا تعلق حج سے, صحت کے مہینے میں حج ہوتا, اس سے 1 مہینے پہلے سے عرب میں سیز فائر یا جنگ بندی ہو جاتی اور حج کے 1 مہینے بعد تک امن و امان کی یہ حالت چلتی رہتی. چنانچہ ذی القعدہ ذی الحجہ اور محرم یہ 3 مہینے ایک ترتیب کے ساتھ حاجیوں کے دور دور سے حاجی آ رہے ہیں, کوئی 30 دن کا سفر کر رہا, کوئی 35 دن کا سفر کر رہا, تو سب سے دور سے آنے والا جب اپنے قبیلے سے چلے اس وقت سے لے کر مکہ پہنچنا اور مکے سے پھر اتنا ہی سفر طے کر کے اپنے وطن واپس پہنچنا, اس دوران سب کی جان مال اور عزت محفوظ رہے, اس لیے یہ پابندی لگائی گئی. اور ایک رجب کے عمرے کی خاطر تو یہ قانون جو عرب نے اسلام سے پہلے سے چلا رہا, یہ قانون وہ جو مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا, کیونکہ اللہ کا رسول جو مکے کی جانب چلا صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو پیغمبر شعبان میں نہیں گئے, رمضان میں نہیں گئے, شوال میں نہیں گئے, سفر میں نہیں گئے, وہی ذی القعدہ کا مہینہ پیغمبر نے منتخب کیا, جس کے بارے میں عربوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ کار رہا کہ یہ حرمت کے 3 مہینے اس میں کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا. مگر اس کے باوجود اسلام تو اتنا جلے بیٹھے دیا رہا کہ اپنے بزرگوں کا اور صدیوں پرانا طریقہ کار بھی بدلنے کو تیار ہو گئے. کون عرب؟ وہ عرب جنہوں نے اسلام کی ساری دعوت کو یہ کہہ کر رکھ دیا کہ اگر ہم اسلام کو مان لیں تو اپنے بزرگوں کو برا کہنا پڑے گا, ان کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا, ہم بزرگوں کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں, ہمارے بزرگ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. دیکھیے شرک اور گمراہی کا طریقہ کار یہی, ان کے پاس کوئی دلیل کبھی پرماننٹ نہیں ہوتی, جس وقت جو چیز ان کو فائدہ دے اس دن وہی چیز ان کی دلیل بن جاتی. سیرت رسول میں آپ کو یاد ہو معراج کے واقعات میں بھی یہ جملہ آیا کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا تو قریش نے کہا کہ اس سے الگ رخ نہ ہوگا, انسان راتوں رات اتنا سفر صحیح نہیں کر سکتا. اور پھر جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے 13 دن میں پہنچے تو قریش نے کہا آج پتا چل گیا کہ رسول سچا رسول نہیں, اس لیے کہ اگر سچا رسول ہوتا تو بلک جھپکنے میں اس کو مکے سے مدینے پہنچنا پڑتا, اس نے 13 دن کیوں لگا دیے. تو خیر کفر اور شرک کی ہمیشہ سے یہ عادت, ان کے پاس دلیل ایسی نہیں ہوتی جس پر ہمیشہ جمع رہے. یہی وجہ کہ جب پیغمبر نے دعوت اسلام دی تو کہا کہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے یہ چیز, آج تک نہ ہمیں کسی نے بتائی نہ ہم نے سنی, اور ہم نے اپنے بزرگوں کو اس سے الگ طریقے سے پایا, اس کو ماننے کو ان کو جھٹلانا پڑے گا. اور جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور پیغمبر ان مہینوں میں مکے کی جانب جا رہے ہیں جہاں پہ یہی قریش اپنے بزرگوں ہمیشہ سے دیکھ چکے کہ مکے میں آنے والوں کو کبھی نہیں روکا گیا, چاہے ان کے بات کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, اور حرمت کے مہینوں میں کسی کے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا, مگر آج جب اللہ کا رسول آ رہا اسی بزرگوں کے طریقہ کار کو بدلا جا رہا, اپنی اسی گلی کو توڑا جا رہا, اپنی اسی طرح کو داخل کیا جا رہا. یہ جملہ میں نے خاص وجہ سے بھی کہا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اور حالات بھی ہمارے ملک کے ایسے کہ دشمنان اسلام معمولی معمولی باتوں کو وجہ وفات بنا کر مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرت بھرتے جا رہے ہیں. لیکن بہت ہی مختصر جو جماعت الاولا کے مہینے کی تاریخ اور جماعت عثمانی کے مہینے کا آواز, یہی تو کہا جاتا کہ ایک وجہ شہزادی کی خطبہ دینے کی یہ بھی کہ کل یہ کہا گیا کہ ہمیں اب قرآن کے بعد کسی حدیث کی ضرورت نہیں. اور آج جب شہزادی نے اپنا حق مانا تو کہا کہ قرآن میں تو کچھ نہیں لکھا لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ چیز آپ کا حق نہیں. یعنی موقع محل کے اعتبار سے جہاں جیسا کہا ویسا جواب دے دیا, خیر صلح حدیبیہ. یہ بات بالکل واضح طور پہ ہمیں بیان کر ہمارے سامنے پیش کر رہی جو وہی تو رہے جو 13 سال پیغمبر کو پتھراؤ کرتے رہے, راستوں میں سانٹے بچاتے رہے, کانوں میں انگلیاں ٹوٹتے تھے یا روئی داخل کر لیتے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹنا ہمیں منظور نہیں. اور آج پیغمبر مکے میں داخل ہو رہے, وہی قانون توڑا جا رہا, انہیں بزرگوں کے طریقے کی مخالفت کی جا رہی. نہ کسی کو غیرت آ رہی, نہ کسی مکے والے کو جوش آ رہا, نہ کوئی ان میں سے کہہ رہا کہ یہ ہمارا طریقہ کار غلط ہے. بہرحال وہ کفر و شرک کا طریقہ پیغمبر اسلام حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے. اور یہاں پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ مسلمانوں کو پیش آ گیا وہ یہ کہ مدینے سے نکلتے وقت وہ یہ سوچ کے نکلے کہ رسول نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں یہ دیکھا کہ ہم سب لوگ مکے میں داخل ہو کر مسجد الحرام میں پہنچ کر عمرہ کر رہے ہیں. تو قرآن بھی کہہ رہا لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ, دیکھا یہ گیا تھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں. پیغمبر نے جو یہ خواب سنایا تو ہر ایک اس یقین کے ساتھ چلا کہ ہمیں مکے جانا ہے, مسجد میں پہنچنا ہے, طواف کرنا ہے. سنا کے کھانے اور پانی کا معمولی سا انتظام کر کے چلا, صرف اتنا انتظام جو ایک شہر سے دوسرے شہر راستے کے لیے ضروری ہوگا. یہاں پر تو معاملہ بدل گئے, پتا چلا کہ حدیبیہ کے میدان میں اتنی دیر بیٹھنا پڑا کہ نہ پانی باقی رہا اور نہ کھانا باقی رہا, ساقے کی حالت ہو رہی, پیاس کی کیفیت ہو رہی. اور پھر اسی دوران خدا نے بھوک اور پیاس کو بڑھانے کے لیے نہ پیاس کا مسئلہ کہ اگر انسان بھوک کے عالم میں اور اس وقت کھانے کی چیز اس کے سامنے آ جائے بھوک اور زیادہ بڑھ جاتی, پیاس کے عالم میں پینے کی چیز اس کے سامنے رکھی جائے وہ بہت پیاس اور زیادہ پڑ جاتی. پروردگار ان کے امتحان کو اور سخت کر دیا. اب یہ آخری واقعہ پر گزشتہ تقریب یہ معصوم کی حدیث والا یق گوند تم اللہ ہے, اللہ شکار کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا. حدیبیہ کے مجاہدین کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا. کھانے اور پینے کی چیزوں کی کمی اور ہے اس حالت جنگلی جانور جن کا گوشت بھارت میں کھایا جاتا وہ سارے کے سارے ان مسلمانوں کے چاروں طرف پھیل رہے ہیں. ان کا اتنا قریب ان کے آگے ان کے خیموں میں داخل ہو گئے کہ قرآن کو کہنا پڑا تنالو احدیکم, تم اپنے ہاتھوں سے ان کو پکڑ سکتے تھے, اتنے قریب آ چکے ہیں وہ جانور. لیکن وہ حکم اسلامی کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام, اور پیغمبر مدینے سے سب کو احرام پہنا دلا رہے ہیں. بھوک ہے, کانپا ہے, خیموں کے اندر وہ جانور پھیل رہے کہ جن کا گوشت اسلام میں عام حالت میں حلال ہی. لیکن ان کے ہاتھ کہ خبردار گناہ اور حرام نہیں کر سکتے, یہ کیفیت چل رہی. بس اسی موقع پر یہ پچھلی تقریر کا آخری واقعہ, اسی موقع پر آج کا پہلا واقعہ, اور وہ یہ کہ پروردگار عالم کا ہمیشہ سے وعدہ ہند نمال اتر یسرا, ہمیشہ خدا زحمت اور پریشانی کے بعد راحت اور خوشی کا انتظام کرتا. خدا کا کوئی امتحان اتنا طویل نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ زحمت و پریشانی میں رہے. معصومین کے امتحان کی بات چھوڑی, وہ امتحان نہیں, اس کا مقصد تو کچھ اور ہمارے سامنے معصوم کی معرفت کرانا. لیکن ایک عام مومن کا جو امتحان ہوتا اس میں خدا کا وعدہ ان نمال اسر یسرا, ہر سختی کے بعد ہم تمہارے لیے دھرتی کا انتظام کریں. اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت قدر میں پڑھا جانے والا سورہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے پہ چلنا اب پھر اس کی ہدایت کر دیں. ایک ہاتھ مومن بڑھتا پھر خدا, بس ہاتھ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. تو صلح حدیبیہ میں بنیادی طور پر یہی پیغام دہرایا گیا. شروع میں ایک مصیبت ڈالی گئی, ایک آزمائش, ایک امتحان, باقا پانی کی کمی, شکار سامنے, یعنی مجبوری والا امتحان نہیں, شکار سامنے, مدد. یہ دکھانا ہے خدا کو کہ اگر تم ایک مرتبہ اس زحمت کا سامنا کر لیا پھر خدا کی برکتیں تمہارے ساتھ ہوں گی, پھر رسول اور ایمان کے موجودے تمہارے ساتھ ہوں گے. چنانچہ اس کے فوراً بعد پھر تین چھوٹے چھوٹے واقعات حدیبیہ کے میدان میں پیش آئے. اور پہلا یہ کہ ایک تو یہ بھوک اور پیاس کا سلسلہ ساتھ میں چل رہا. اسی دوران وہ وقت آ گئے کہ یہ خبر پھیل گئی کہ مکے کے اندر پیغمبر اسلام کے دوسرے قاصد کو شہید کر دیا گیا. میں تو یہ کہیے تیسرے قاصد کو, حضرت عثمان پیغمبر کے تیسرے قاصد, تیسرے خلیفہ کو شہید کر دیے گئے. تو اللہ کے رسول تمام مسلمانوں کو جمع کر کے بیعت لینا شروع کر دی. بات کا واقعہ پہلے پھر اس لیے کہہ رہا کہ یہ سارے واقعات ایک جگہ جمع ہو جائے. جب یہ خبر پھیل گئی تو پیغمبر نے مسلمانوں کو بلایا کہ آؤ اور آ کر اب بیعت کرو کہ جنگ میں حصہ لو. اس وقت بھوک اور پیاس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت تباہ ہو رہی, چلنا مشکل ہو رہا, اس لیے کہ کئی دن گزر چکے ہیں بھوک اور پیاس کی کیفیت. پیغمبر نے یہ حالت دیکھی, وہ قرآن کا وعدہ کہ خبردار کبھی مصیبت اور پریشانی سے گھبرا کے حرام کی جانب نہ جانا. حرام کی جانب جانے کا مطلب اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے محروم کر دینا, اپنے آپ کو رسول اور ایمان کے معجزوں سے محروم کر دینا. اب جن لوگوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ان کے لیے بشارت, پیغمبر بیعت کے لیے بلایا اور اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھی. چنانچہ پانی کا ایک برتن منگوایا, پانی کا برتن رکھا گیا. قطب الدین اور راوندی معجزات کی اپنی مشہور ترین کتاب میں یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. پانی کا برتن رکھا گیا اور پیغمبر اسلام یعنی ایک برتن بھی نہیں بلکہ کہا کہ قافلے میں جتنے برتن ہیں وہ لے کے آ جاؤ. پانی کا برتن تو ہر آدمی کے پاس, اگر 1400 آدمی تو ہر ایک کے پاس 2-2, 3-3 برتن. اس لیے کہ یہ سب لوگ راستے کے لیے بھی پانی جمع کر کے چڑھے تو سارے برتن آ گئے. اب پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلایا اور راویوں کا یہ کہنا کہ پیغمبر کی پانچوں انگلیوں ہم نے پانی کے چشمے اس انداز سے پھوٹ کے نکلتے دیکھا کہ ہر ہر برتن بھرا جا رہا اور اس کثرت کے ساتھ پانی جاری ہو رہا کہ ہم تو 1400 آدمی تھے, یہ راوی کا جملہ, ہم تو 1400 تھے. اگر 1,00,000 کا بھی لشکر وہاں پہ ہوتا تو آج اس کثرت کے ساتھ پیغمبر کی ان مقدس انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا کہ ہر ایک کو یہ پانی مل جاتا اور وہ ذخیرہ کر سکتا تھا. خیر ابھی تو پانی کا مسئلہ پیغمبر نے حل کیا. اس کے بعد اللہ کا رسول یہ کہا کہ پیاس بجھ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کی وہ کمزوری, مسلمانوں کی وہ تھکن, مسلمانوں کے جسم کی ناپاکی کا سلسلہ جاری. پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی سترا یا دسترخوان ہے تو اسے لا کے بچھایا جائے. چمڑے کا بنا ہوا ایک دسترخوان, سفر کے لیے چمڑے کا دسترخوان آرام لے جاتے, وہ مل گیا اسے لا کے بچھا دیا گیا. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھی ہے صاف کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ لا کے دسترخوان پر رکھ دی. مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی, لیکن کسی کے پاس مثلا کسی کے پاس ایک ہاتھ پھل نکل آیا, کسی کے پاس آج کل کی زبان میں ایک ہاتھ بسکٹ نکل آیا, پیغمبر نے سب چمڑے کے دسترخوان پہ جمع کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنا ہاتھ ان چیزوں کے اوپر پھیرا. دسترخوان بھی اتنا چھوٹا یہ سفر کے لیے دسترخوان, اور وہ چیزیں بھی اتنی کم کہ زندہ میں پیغمبر کا ہاتھ ان چیزوں سے مس ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ کا رسول اعلان کر رہا کہ آؤ اور اپنی ضروریات کے مطابق آئندہ کی مستقبل کی ضروریات کا خیال کر کے اپنی ضروریات کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کو بھر کے لے جاؤ. سنا کہ مسلمان دوڑ کے آئے, ہر آنے والے نے دیکھا اتنا سا سامان. اور اسی لیے پیغمبر ایک جملہ دہرا رہے ہیں کہ اگر صرف پیغمبر یہ کہتے کہ آؤ اور آ کے کھانا کھاؤ تو شاید جتنے بھی مسلمان ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے پیٹ بھر کے یہ کھانا کھا لیا اور اپنے ساتھ اس کو اٹھا کے لے جائے تو ہمارے ساتھ والوں کو کوئی نقصان نہ ہو, شاید باقی مسلمان اس چیز کا خیال کرتے ہوئے 2-2, 4-4 لقمے کھاتے. یہ ہمارا آپ کا ماحول تو ہے نہیں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے مل جائے اور باقی کسی کو کچھ بھی نہ ملے. نہیں, اس لشکر اسلام ایک بڑی تعداد مخلص اور مقدس صاحبان ایمان تھی. چنانچہ پیغمبر سے یہ اعلان کرنا پڑا, الفاظ تو یہ نہیں مفہوم یہ کہ غذا کی کمی کا خیال نہ کرنا, اس وقت شرم اور مروت سے کام نہ لینا, جتنا تمہیں چاہیے اور جتنا تم آئندہ کے لیے جمع کر سکتے ہو. پیغمبر نے یہ اعلان کیا, چنانچہ ہر ایک پیٹ بھر کے کھانے رہا اور اچھے طریقے سے چیزیں اٹھا کے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے جمع کر بھی رہا. 1400 کا 1400 لشکر یہاں سے سیراب اور شکم سیر ہو کے جاتا, اور ایک مرتبہ حیرت کی حالت میں واقف ہوئے کہ جب ہم آئے اتنا کھایا, اتنا جمع کیا, اتنا اٹھا کے لے گئے, مگر جاتے وقت بھی سامان اتنا ہی نظر آ رہا جتنا سامان شروع میں نظر آ رہا تھا. جہاں تک کہ وہ کیفیت ہو گئی کہ جب پورے 1400 فارغ ہو گئے تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ جنہوں نے سب سے شروع میں آ کے سامان جمع کرایا تھا وہ جتنا لے گئے ہیں وہ تو لے گئے, اپنا وہ شروع والا سامان بھی واپس لی جائے, جو امانت تھی وہ واپس پہنچائی جا رہی. دیکھیے اس واقعے اگر بہت ہی چھوٹا سا واقعہ مگر کتنے سارے درس اور پیغام کو سیدھا, اسی میں خوب صدقہ خیرات اور زکات کی فضیلت سامنے آ رہی ہے کہ جتنا لوگ شروع میں دیتے ہوئے بڑا برا لگتا, وہ سلطان اگر حدیبیہ جیسی جگہ پہ انسان پھنسا ہوا کہ دور دور پر کوئی دکان نہیں, خرید و فروخت کا کوئی ذریعہ نہیں, کسی قبیلے سے آپ نے کچھ خرید نہیں سکتا, جو کچھ اپنے لیے چھپا کے بتایا وہ بھی اللہ کا رسول مانگ رہا, لیکن پیغام کیا گیا جو تم سے مانگا جا رہا وہ سارا کا سارا تمہیں واپس کیا جائے گا, اور ساتھ میں جو نفع ساتھ میں جو پروفٹ ہے وہ تو ملتے رہے گا. بس اتنی دیر کا امتحان دینا پڑتا, اتنی دیر تھا کہ جتنا حدیبیہ کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ انسان نشچت اور انسان سوج لے کے آ رہے ہوں گے تو کتنا پریشان جا رہے ہوں گے, مگر دیکھتے ہی دیکھتے جو دیا تھا وہ بھی ملا اور اضافے کے ساتھ ملا. پیغمبر اسلام نے تمام صاحبان ایمان کے کھانے کا انتظام کیا, اور پھر تاریخوں میں جملہ نہیں, لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آ رہا, اس کی وجہ سے یہ جملہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے پہلے پانی اپنی انگلیوں سے جاری کیا اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا. کھانے کے لیے خاص طور پہ یہ کہا کہ خالی اس وقت پیٹ نہ بھرو بلکہ آئندہ کے لیے بھی سوچو, وہ بھی جمع کرو. تو شاید اسی کہ پانی پیتے وقت لوگوں کے لیے غلطی ہوئی ہوگی, یہاں پہ تو ہر ایک نے اس وقت پیٹ بھر کے پانی پیا مگر اتنا ہی جتنے کی اس کو ضرورت, اور وہ مستقل پانی کا انتظام نہ ہو سکا. اس لیے کھانے کے وقت پیغمبر الگ سے یہ اعلان کروایا کہ دیکھو صرف اس وقت کے لیے کھانا نہ کھا بلکہ جتنا جمع کر سکتے ہیں وہ بھی جمع کرو. خیر کھانے اور پانی کا مرحلہ ختم ہو گیا, اب کھانے کے لیے تو اتنا سامان ہے کہ مدینہ واپسی تک کسی کو مسئلہ پیش نہیں ہوگا, پانی کا مسئلہ پھر پیدا ہوگا. 1400 آدمی ایک ایسے میدان جہاں پانی کا خطرہ بھی نہیں, وہ ڈیڈیا کا کنواں ہے مگر وہ چند دنوں کے استعمال میں ہی سوکھ گیا, چند دنوں کے استعمال ہی نہ خشک ہو گیا, اب کوئی پانی کا انتظام نہیں. چنانچہ چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول کو پھر اطلاع ملی کہ پانی کا مسئلہ تو ہمارا حل شدہ ذخیرہ کیا ہوا ہے, ہم نے پانی کا مسئلہ پھر پیش آ رہا, پھر پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی. پیغمبر اسلام شکایت کرنے والوں کو بلایا اور ایک مرتبہ اپنے ترکش میں سے تیر نکال کے دیا اور کہا کہ جاؤ یہ جو حدیبیہ کا کنواں جب ہمارے تھے تو اس میں کچھ پانی تھا, استعمال سے سوکھ گیا, جاؤ اس کی تہنے اترو اور اس تیر کو اس کی تہ کے اندر دب کرو, جب تک کہ یہ تیر اس کنویں کی تہ کے اندر رہے گا اس وقت تک یہ کنواں خالی نہ ہونے پائے گا. چنانچہ سارا لشکر اسلام گواہ بنا کہ اس کے بعد وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ موجودہ دیکھا کہ جتنے دن ہم وہاں رہے پیغمبر کا عطا کیا ہوا تیر کنویں کی تہ میں نصب رہا اور خدا معلوم وہاں سے پانی آتا, اور ایسا پانی کہ جو وہاں رہنے والے اب جتنے دن مسلمان رہے اطراف کے قبیلے آ جاتے وہ کھانے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں کرتے. مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں کو ایک دن واپس جانا, ہمیں تو قریش کے ساتھ زندگی بھر یہی رہنا, وہ کچھ سامان لے کے نہیں آ رہے, لیکن خود حیران ہو کے کہہ رہے کہ ہمارے اور ہمارے بزرگوں کی زندگیاں گزر گئیں اس کنویں کو استعمال کرتے ہوئے, مگر اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا اتنا لذیذ اور اتنا خوشگوار پانی اس کنویں سے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور جب تک اسلام چلا گیا وہ پیغمبر کا عطا کیا ہوا تھی واپس نکال کے پیغمبر کو دیا گیا تو پھر یہی حدیبیہ والے کہتے ہیں کہ پانی پرانے انداز پر آ گیا, جتنے دن رسول رہے اتنے دن ہم نے اس کو سوار پانی کو نوش کیا ہے. تو یہ سارے واقعات ایک پیغام ہم کو دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا بعض اوقات بڑا مشکل رہتا, شیطان ویسے ہی بہکاتا رہتا اور باقی احکامات پہ پھر بھی آدمی عمل کر لیتا, لیکن جہاں بھوک اور پیاس کا مسئلہ تھا, جہاں بھوک اور پیاس کا مسئلہ تھا وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا. آدمی آپ دیکھیں ایک کردار متقل ہو, آرام نوکریاں نہیں چھوڑی جاتی, رشوت کے پیسے کو نہیں ترک کیا جاتا, سود والے کدارے کی ملکیت یا نوکری. اب آج کل تو پرائیویٹ بینک جب سے بننے لگے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا, 10-12 سال پر اتنی بات تھی کہ بینک کا پیسہ رکھوائیں یا نہ رکھوائیں, نوکری کریں یا نہ کریں. اب تو ان بینک کے شیئر مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور اگر واقعی وہی سود کے نظام پہ چل رہے ہیں تو ہم نے شیئر کا خریدنا حرام, ایک تیسرا مسئلہ اور آ گیا. اس لیے کہ جس طرح سودی ادارے میں نوکری کرنے کی اجازت نہیں, اسی طرح سودی ادارے کے اندر مالک بننے کی اجازت بھی نہیں. شیئر خریدنے کا مقصد یہ کہ آپ مالک, پیسے رکھوانا تو شاید پھر بھی کسی طرح ظاہر ہو جائے, مجھے تفصیل آپ نے سنی, لیکن نوکری کا مسئلہ مسلسل ایک ہی چلا رہا کہ کافر کے بینک سے پیسے رکھوا سکتے اور جو پیسہ پروفٹ کے نام پہ ملے اسے مال کافر سمجھ کے رکھ لیں وہ پورا کا پورا حلال. مسلمان کے بینک سے پیسہ رکھوا سکتے اور کیونکہ شرط آپ کی طرف سے نہیں, وہ جتنا بھی آپ کو دے بغیر شرط کی وہ آپ کے لیے حلال اور جائز ہے. گورنمنٹ کے بینک سے پیسہ رکھوا سکتے ہیں لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی اصلی ملکیت آنکھے میں شرح اور مستحد کے پاس ہو تو وہاں سے جو نفع ملے آدھے کو حلال آدھے کو حرام سمجھے, یعنی حرام کا مقصد آدھا سستا کرے آدھا اپنے لیے استعمال کرے, کسی نہ کسی طرح پیسے کا مسئلہ حل ہو جائے. مگر اس سے بڑا مسئلہ نوکری کا, کہ نوکری تو چاہے گورنمنٹ کی ہو چاہے پرائیویٹ بینک کی ہو چاہے کافر کے بینک کی ہو, ساری نوکریاں حرام اگر اس کے اندر سود کا عمل دخل. سود کا عمل دخل کسے کہتے ہیں؟ پوچھا گیا اگر کوئی آپ کی اس جملے سے مراد کیا, کہا کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں سود کا لین دین شامل ہو, چاہے فقط ٹیکس کی کھڑکی پہ آپ بیٹھے اور آپ کو کچھ سود کسی کو دینا پڑے یا لینا پڑے, چاہے کسی ایسے واؤچر یا ڈاکومنٹ یا دستاویز پہ دستخط کرنا پڑے جس میں سود کا تذکرہ آ گیا, چاہے صرف ایسے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا پڑے جس کے اندر سود کی بات شامل, یہ سب کے سب سود کے اندر آ گئے. تو پوچھا گیا اگر کوئی کہ پھر تو بینک میں کوئی ڈپارٹمنٹ بتا ہی نہیں, تو آج کے اس خطرے کا کیا مقصد ہو کہ جو سودی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس میں نوکری جائز؟ تو جواب دیا کہ مثلا بینک میں جو آدمی جھاڑو دینے کے ملازم ہے, یا جو گیلے کپڑے سے مثلا ریل وغیرہ کی صفائی کرتا, یا جو چوکی داری یا پہرے داری کا کام کرتا, یہ 3-4-5 ایسی نوکریاں ہیں جو جائز, باقی سب کی سب حرام. تو سوال ہوا کہ کیا اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اور کافر بینک میں کوئی فرق؟ جواب دیا کہ نفع کے اعتبار سے فرق, کہ کافر بینک کا سارا نفع لے سکتے ہیں, پرائیویٹ بینک کا سارا نفع لے سکتے ہیں, گورنمنٹ کا آدھا نفع حلال آدھا حرام. اور لون کے مسئلے میں فرق, کافر بینک سے پورا لون لے سکتے ہیں, پرائیویٹ بینک سے پسند لون لینا حرام, گورنمنٹ بینک سے میرے وکیل سے پوچھے وہ اجازت ہے تو جائز, منع کریں تو حرام. لون کے اعتبار اور پیسے کے دفاع لینے کے اعتبار سے تو فرق ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے یہ پرائیویٹ ہے یہ کافر, لیکن نوکری کے اعتبار سے تینوں کے تینوں برابر سے حرام. صرف تنخواہ میں ایک مسئلہ بن رہا کہ تنخواہ جائز ہو جاتی گورنمنٹ بینک کی, لیکن وہ نوکری کا تھا. اب اس سے بڑا مسئلہ سامنے آ گیا کہ پرائیویٹ بینک کے شیئر مارکیٹ کے اندر لائے جا رہے ہیں اور اس کی خرید و فروخت شروع ہو رہی. شیئر کا مقصد ہی ہے کہ آپ اس کے اندر حصے دار بن گئے, سودی کام کے اندر حصے دار بننا, یعنی اگر بینک میں 5% میں سودی کام ہو رہا تو 94% غیر سودی کام, تب بھی اس کے اندر اس کی ملکیت میں حصہ لینا حرام رہے گا. البتہ یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ بینک آ رہے ہیں یہ کس اصول پہ کام کر رہے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس کے بیسس پر, مارکیٹ کے اصول پر, یا وہی جو پرانا نظام ہے اس کا نام بدلا ہوا. یہ تو شیئر خریدنے والے اور اس قسم کے شیئر میں بروکری کرنے والے کی ذمہ داری, لیکن جو شیئر خریدنا حرام اس کا بیچنا بھی حرام, اس کا بروکر بننا بھی حرام, تو یہ تو ان کی ذمہ داری. اتنی مسئلہ اپنی حد تک یہی کہ ایسا بینک جس میں نفع اور نقصان کی نقصان ایکچوئل بھی اسی بنیاد سے نہیں ہوتا, نظام وہی سود کا چل رہا, اس کے شیئر خریدنا بھی حرام. تو انسان باقی قربانیاں تو دے لیتا, لیکن جہاں کھانے اور پانی کا مسئلہ آ جائے, جہاں پیٹ کا مسئلہ آ جائے, تو پیغمبر کا جملہ کہ سادل فخر یقون فخر,
یہ بھوک اور پیاس اتنا بڑا امتحان ہے کہ یہ فاقہ انسان کو کافر بھی بنا سکتا ہے، وہ بڑا امتحان. لیکن اس امتحان کے ساتھ اس کا انعام انعام کامیاب ہونے والوں کے لیے جو برکتیں وہ بھی اتنی اٹریکٹیو اور پرکشش ہے. ادیبیا کا چھوٹا سا واقعہ یہ بتا رہا کہ چند دنوں کا امتحان جنہوں نے دیا اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا. پیغمبر اسلام کے دس مبارک سے دس ہوا ہوا پانی، پیغمبر اسلام کی موجودوں سے پیدا شدہ کھانا اور پیغمبر اسلام کی برکتوں سے ملی ہوئی عام نعمتیں اتنی لذیذ بن کر یہ ان صاحبان ایمان کو مل رہی تو ایک مرتبہ امتحان دینا پڑتا. شروع میں بڑی جھجھک ہوتی، شیطان پیروں سے چمٹ جاتا، آگے نہیں بڑھنے دیتا، ہاتھ سے چمٹ جاتا کہ جو ریزرویشن لے کر اس کو سائن نہیں کرنے دیتا. لیکن بس یہ امتحان دے دیجئے نہ صرف یہ کہ برکتیں ملیں گی بلکہ وہی دنیا کی عام نعمتیں ایسی خوشگوار ایسی رحمت والی ایسی لذیذ بن کے ملیں گی. جیسے حدیبیہ کے کنویں کے باشندے کہہ رہے ہیں کہ جتنے دن پیغمبر رہے ہم نے کبھی اتنا لذیذ اتنا میٹھا پانی اس کنویں سے حاصل نہیں کیا جو ساری زندگی ہماری ملکیت میں رہا ہے. تو حدیبیہ کے ساتھی پیغامات جو حدیبیہ کے واقعے کو عام طور پر کتابوں نے لکھا اور مجلسوں میں پڑھا جاتا وہ تو ابھی واقعہ آنے والا، اس سے پہلے ہی اتنی ساری ہدایتیں. اور بس ایک آخری بات اور غالبت یہاں پہ ضمنی ایک پیغام پرورتگار نے اور دے دی، اور وہ یہ کہ وہ پہلے دو موجودے تو بالکل سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا اور پیغمبر کے ہاتھ سے جو غذا مخوض اس میں برکت ہو جانا، مگر تیسرا موجودہ کہ پیغمبر نے سوئے کے اندر، ہاں جب پیغمبر آ رہے تھے وہ دے دیا تو رابطے کے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کنویں میں اپنا لعاب دہن نہیں ڈالا، نہ اپنے ہاتھ اور جسم پہ اس کو مت کیا، اپنے سرکش سے تیر نکال کے دیا. تیر وہی عام تیر جو پیغمبر نے مدینے کی مارکیٹ سے خریدا، وہ عام تیر مگر وہ اتنا بابرکت بن رہا. یہ تصور اسلام دینا چاہتا کہ پیغمبر کے مقام نبوت کو نہ سمجھنے والے اس کو تو چھوڑو کہ رسول کی انگلیوں میں کتنی برکت، رسول کے لعاب دہن میں کتنی برکت، اتنا سمجھ لو کہ عام سی چیزیں جب پیغمبر سے مخ ہو جاتی اور پیغمبر سے منظور ہو جاتی ہیں وہ بھی بار بار برکت بن جاتی. پیغمبر کے جسم کے اجزاء کی بات تو چھوڑیے، اس کا مقام کتنا بلند. ہم کیا سوچیں یہ مارکیٹ سے خریدا ہوا عام چیز چند دن پیغمبر کے سرکش میں رہا اور آج پیغمبر نے خالی اپنے ہاتھ سے نکال کے دیا. اس عام تیر میں جب اتنی طاقت آ گئی، اس عام تیر میں جب اتنی برکتیں آ گئیں تو پیغمبر کے جسم کے اجزاء میں کتنی برکتیں ہوں گی. اب جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون گردش کر رہا ہو اگر اس کی خاص خاص شفا بن جائے تو انسان کو حیرت و تعجب نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والا. اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حدیبیہ کے واقعے کا یہ حصہ عام طور پر مومنین کے علم میں نہیں ہوتا. ان واقعات کے علاوہ جن کے تعلق معاہدے سے، یہ سارے واقعات بھی جو ہماری معتبر ترین کتابوں میں لکھے، جیسے مفید نے ارشاد نے کچھ واقعات کی جانب اشارہ کیا، شیخ طبرسی نے اعلام الورا میں تفصیل درج کی، جیسا کہ حوالہ دیا سید قطب الدین راوندی بنوز الموجودات میں ساری ڈیٹیل، اور علامہ مجلسی تو حیات القلوب میں نقل کر ہی رہے. خیر یہ سارے واقعات تو پیش آ رہے ہیں یہ بتانے کے کہ حدیبیہ کے میدان میں موجود مسلمان ایک امتحان دے رہے ہیں اور پروردگار اس امتحان میں کتنی برکتیں ان کو عطا کر رہا. اب ضمنی طور پر صرف ایک جملہ، اس لیے کہ موضوع ہے تو بڑا اہم لیکن حالات اور زمانے کا تقاضا اس پر کھل کے بات نہ کی جائے، صرف ایک جملہ کہ جہاں پر ان موجودات کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ اللہ امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو کتنی برکتیں دیتا، وہاں یہ بھی پتا چلا کہ حدیبیہ کا میدان وہ جہاں اتنے موجودات پیش آئے، اور یہی وہ میدان جہاں سب سے زیادہ رسول سے اختلاف کیا گیا اور موجودات کے بعد اختلاف کیا گیا. اگر یہ ہوتا کہ پہلے بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہوتا، موجودے دیکھ لینے کے بعد سب خاموش ہو جاتے تو دوسری بات تھی، یہاں تو بالکل الٹی کرتی. پیاس شروع میں لگ رہی، بھوک کا امتحان شروع میں تھا، جو آخری موجودے آپ نے سنے ابھی وہ تھے کہ جس دن پیغمبر نے لوگوں سے بیعت لی اس دن تک تو کوئی واقعہ ہی ایسا پیش نہیں آیا. وہ جھگڑے والے واقعات، اختلاف والے واقعات، مسلمان اتفاق نہیں کر رہے رسول، مسلمان پروٹیسٹ اور احتجاج کر رہے، پیغمبر اسلام کی رسالت کو لوگ رد کرنے کو تیار، لشکر اسلامی میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی، برقع تماشا یہی تو وہ سارے واقعات ان موجودات سے پیش آ گئے، ان موجودات کے بعد پیش آئے، کسی کو شریعت کی زبان میں اتمام حجت کہا جاتا کہ پہلے پروردگار وہ نشانیاں بھی یہاں لا کے رکھ دی کہ بھائی وہ لوگ جو مدینے پیغمبر اسلام کے موجودات دیتے ہوئے، کہا جا سکتا ہے کہ 10 دن 12 دن 15 دن ہو گئے، بھوکے اور پیاسے ہیں، ذہن سے چیزیں نکل گئی، ہم اور غصے کی حالت میں احتجاج کر رہے تھے، جی نہیں، اس میدان میں بھی پیغمبر کے سارے موجودے دکھائے تھے اور ایسے موجودے اس کے بعد بھوک بھی مٹی، پیاس بھی مٹی، اپنی جانیں بھی بچی، اس کے باوجود اختلاف کرنے والوں کا اختلاف اب خود سوچ لیجیے کہ یقیناً ان موجودات میں خدا کی ایک مسئلہ چیزیں بھی ہو گئی ہے۔ واقعات کی ترتیب یہ کہ پیغمبر حدیبیہ کے میدان میں بہت اٹھے، اصل میں کنویں کا نام حدیبیہ مگر اس کی وجہ سے پورا میدان حدیبیہ کہتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی اوزن جس کا اپنا نام قصوہ، وہ ایک مرتبہ مکے کی سرحد پر بیٹھی، آگے بڑھنے کو تیار نہیں، وہی صاحب حرم جس کے ادھر حرم شروع ہوتا ہے اور ادھر ہل جہاں انسان پر کوئی پابندی نہیں، حرم جہاں پہ عام آدمی نہ شکار کر سکتا ہے نہ گھاس کی پتی توڑ سکتا، لشکر اسلام رک گیا۔ اس دوران قریش جو پہلے سے اطلاع پا چکے کہ مسلمان آ رہے ہیں، تبھی تو خالد ابن ولید کو راستہ روکنے کے لیے بھیج، خالد ابن ولید کو اپنی چاہ کے رپورٹ دے چکے کہ مسلمان کہیں مجھے ایسا موقع نہ ملا کہ میں ان پہ حملہ کرتا، اور اب یہ راستہ بدل کے پتا نہیں کہاں چلے، یہ خالد ابن ولید نے رپورٹ دی۔ مکے سے فقط 23 کلومیٹر 15-16 میل کے فاصلے پر خود دیا قریش کو اطلاع سے مل گئے کہ لشکر اسلامی یہاں پہنچ چکا ہے، اور اسی دوران بنو خزاعہ کا ایک قبیلہ، یہ قبیلہ کافر قبیلہ لیکن بہت پہلے سے، جب اسلام بھی نہیں آیا تھا، جب پیغمبر کی ولادت بھی نہیں ہوئی، پیغمبر کے دادا اور پر دادا کے زمانے، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، ان کے زمانے، یہ وہ قبیلہ تھا جس کے بنو ہاشم سے دوستی کے تعلقات تھے۔ ایک طریقہ تھا عرب کہ مکے میں 14 قبیلے رہتے ہیں، مکے سے باہر جتنے قبیلے وہ سب ان میں سے کسی ایک قبیلے سے دوستی کرتے تھے، تاکہ جب مکے میں آئے عمرے کے لیے، حج کے لیے یا تجارت کے لیے، تو وہاں کوئی ہمارا جاننے والا ہو جس کے یہاں جا کے قیام کرے۔ تو بنو خزاعہ بہت پہلے سے ہی بنی ہاشم کے حلیف ہیں، پیغمبر کے دادا اور پر دادا کے زمانے بہت پرانے تعلقات، اس لیے کفر کے باوجود وہ رشتے داری تو نہیں لیکن وہ دوستیاں، وہ تعلقات، وہ بزرگوں میں ایک دوسرے کو پہچاننا، وہ ان کے بہت سے نوجوانوں کا بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ بچپنے میں کھیلنا، وہ ساری چیزیں تو ابھی برقرار، یہ بالکل حدیبیہ کے قریب رہتے تھے۔ حدیبیہ سے قریب قریب قبیلہ ٹھہرے گا، ان کا سردار بدین اس وقت مکے میں تھا جب قریش جمع ہو کے سوچ رہے تھے کہ اب لشکر اسلامی کا کیا کرنا۔ قریش نے کہا کہ تم اپنے قبیلے کی جانب سے جاری رہے ہو، قریب ہی تو تمہارے جو پرانے دوست ہیں وہ لوگ بھی ٹھہرے ہوئے، ذرا جان کے دیکھ کیا ان کا ارادہ کیا، اور ان کو بتا دیں کہ ہم میں سے ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر بچے نے یہ عہد کیا ہوا کہ جب تک ہم زندہ رہیں مکے کی سرزمین میں ان لوگوں کو قدر نہیں رکھنے دیں، اس لیے کہ آج اگر یہ مکے میں آ گئے تو عرب میں یہ بات پھیل جائے گی کہ قریش اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی مکے میں آنے سے نہ روک سکے، اور اس کا نتیجہ یہ رہے کہ ہمارے پاس جو منصب خانہ کعبہ، قریش ان کو ایک بڑی فضیلت یہ کہ ان کے پاس خانہ کعبہ کی کمنڈیت تھی، وہ ٹرسٹی سے خانہ کعبہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو کتنے سارے فائدے تھے وہ تاریخوں میں آپ پہنچے رہتے ہیں۔ جو فائدوں میں سب سے بڑا یہ کہ عرب کا ڈاکو ظالم سے ظالم، سرکش سے سرکش، بے دین سے بے دین، سنگل سے سنگل، بے دین کا مقصد اپنے دین سے بھی تو بے دین، لیکن قریش کے کسی قافلے پہ کبھی حملہ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے، سارے مکے کا بزنس ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ خبر پھیل جائے گی، دیکھیں یہاں بھی قریش کا بڑا مسئلہ بزنس کا مسئلہ، یہ خبر پھیل جائے گی کہ قریش اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے جانی دشمنوں کو مکے میں آنے سے نہیں روک پائے، نتیجہ یہ ہوگا یہ لوگ تو چلے جائیں گے، بعد میں وہ کبھی جو لالچ کر رہے ہیں ہمارے عہدے پر، جو دانت لگائے بیٹھے ہیں ہمارے منصب پر، وہ حملہ کر کے ہم سے یہ منصب چھین بھی سکتے۔ اب اس کے اندر کچھ حقیقت بھی تھی، کچھ بہانہ بھی تھا۔ بارہ ہدیب سردار ہے قبیلے، جو ابھی تک کافر قبیلہ مگر مہاراج مکے کے سارے قبیلوں کے مقابلے مسلمانوں سے ان کے کچھ تعلقات یہ پیغام دے کے بھیجا. ادھر آتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس ملاقات ہو جان پہچان تو پہلے سے, پیغمبر کو مکہ چھوڑے ہوئے صرف 5.5 سال ہوئے, تقریریں 105 ہو گئے اس کی ساری تقریریں, مگر یہ ہجرت کا 6 سال چل رہا ابھی پورا بھی نہیں ہوا. تو 5-6 سال پہلے تک تعلقات تھے اور مدینے میں بھی اس قبیلے کے لوگ آتے رہتے, اس نے پیغمبر کو سارا پیغام پہنچایا. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے تاریخ میں بڑی خوش ہے, مذاکرہ کہاں سے کون سا ڈیلیگیشن گیا, کہاں سے کون سا وقت آیا, تو سوائے ان کے کی جس کے اندر کوئی خاص تاریخی اہمیت ہو, باقی واقعات تو میں سرپری بیان کر دوں گا. بدہر آیا فرشت کو پیغام پہنچا ہے, پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اب میں تمہیں ذمہ داری سے پر کرتا ہوں, تم قریش کو پہلے قاصد بن کے آئے, اب میرے پہلے قاصد بن کے جاؤ, تمہیں تو میں واپس بھیج رہا ہوں. قریش کو جا کے بتا دیں کہ دیکھو لڑنے نہیں آئے, جنگ کرنے نہیں آئے, صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے, اور تم کیوں اس مسئلے میں پڑھتے ہو؟ اب ہمارے تمہارے مجھے اور کچھ ہو یا وہ مجھے شکست دے دیں گے, قریش کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو جائے گا, تم کا دشمن مارا جائے, یا میں ان کو شکست دے دوں گا اور سارے عرب کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو قریش میں مہاراج ہوں, قریش اور تو بچے میں آرام سے بیٹھے, پھر مجھ سے تعلقات کریں گے تو غریب کا احترام اور غریب کی عزت بڑھ جائے. لیکن اس کیوں بے وقوفی اور خمکی کی بات کر رہے ہیں؟ بس یہ سنتے ہی بدین واپس گئے, واپس جا کے قریش کو یہ پیغام دیے کہ دیکھو وہ آنے والا یہ جملے کہہ رہا. اب یہ تو سنا ایک مرتبہ سردار مکہ ابھی تک ابو سفیان تھے اور ان کے ساتھی تھے, سب میں یہ زبان ہو کر کہا کہ نہیں ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے, اے بدین تو ہمارے ساتھ بن گئے, اس نے اپنی جادو کی باتوں سے تمہارے ذہن کو بھی گھیر دیا, ہم اس کے لیے تیار ہو راضی نہیں, تم چلے جاؤ اس مسئلے کو چھوڑ کے, نہ ہمارے ساتھ بنو نہ ان کے بنو. یعنی دوسرے الفاظ چھپے چھپے الفاظ میں قریش نے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے کام کے حق میں نہیں ہو, تم ان کا فیور کر رہے, ہم نے تو اس لیے بھیجا کہ تم ان کو ڈرا دھمکا کے واپس کرو گے, تمہارے تعلقات ہو تمہاری بات مان لیں, تم الٹے ان کی حمایت کر رہے نا کہ خدا آپ یہ کہہ کے اس کو منا دیا. یہ جملہ تاریخوں میں نہیں لیکن قریش کا اتنا کہنا, ہمارے قاصد بن کے گئے ان کی حمایت کی بات کیوں کر رہے؟ ارے ہم تم سے کوئی پیغام سننے کے لیے تو تھوڑی تمہیں بھیجا, ہم نے تو اپنا پیغام بھیجوایا تھا. بس یہ جملے جو ہے تاریخ کو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ قریش نے اس کو نکال دیا اور کوئی عزت کر کے نکالا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تیسرے قاصد کو جب بھیجا گیا تو اس نے ایک مرتبہ پہلے یہی بات کہی کہ مجھے تو زمین نہیں کرو گے, اس کی طرح تو اس کا تذکرہ بھی آتا, قریش نے اس کو نکال دیا. اور پھر قریش نے سوچا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے ذرا گڑبڑ, اس لیے کہ اگر ہم ہفتے کے اپنے میں سے تو کسی کو نہیں بھیج سکتے, ہم کو پارٹی اور کسی قبیلے کو بھیج جو پہلے سے مسلمانوں کو جانتا, تو مسلمان اس کو اپنے جادو میں لے آئے, کسی نئے آدمی کو بھیجا جائے. کسی درمیان اور ہے یعنی کسی درمیان سے میری مراد ہے بدر سے لے کے خندق اور خندق سے لے کے انہیں ہو جائے گا, اور ہے عرب کے کچھ بہادر قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا جو حبشی کہلاتے تھے, یہ حبشہ کے رہنے والے نہیں تھے مگر حبشی کہلاتے, کیونکہ ہلسد کو جس پہاڑ کے نیچے جمع کر کے قریش نے ان سے معاہدہ کیا, اس پہاڑ کا نام تھا حبش, یہ مکے کے اندر ہے آج تو ختم ہو گیا, یہ حبشی کہلاتے, اور ان کے سردار کا نام تھا فلیح. یہ لوگ مکے کے پرانے باشندے نہیں اور ان کا اتنا اسلام و کفر سے تعلق نہیں, قریش نے اس بنیاد پر ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ بدر سے خندق قریش کے نسبر میں ایک کمی ہمیشہ رہی, ایک کمی وہ وہی جس کی وجہ سے آج کل دنیا میں میزائل بنائے گئے, وہ یہ کہ قریش جب مسلمانوں سے آمنے سامنے مقابلہ کرتے تھے تو آنی کی تلوار کا جواب قریش کے پاس نہیں, اب انہوں نے نئی جنگی حکمت عملی یہ بنائی کہ جب تک لشکر اسلام نے آنی یہ والی جنگ کو ہو ہی نہیں سکتی کہ میدان میں جا کے لڑوں, اب ہمیں تیر انداز کر دیا کہ دور بیٹھ کے وہ تیر پھینکے علی کے سامنے ہی ہم نے جائے تاکہ ہمارا مقصد حاصل, تاکہ ہم جیت بھی جائیں اور علی ہمارے نوجوانوں کو قتل بھی نہ کر پائے. خاص مولا کی دربار کے درد اور اس میں آئندہ جنگوں کے نئی پالیسی بنا لی کہ آمنے سامنے جا کے لڑنا ہی نہیں, تیر انداز کے ہیں. اچھا قریش کے پاس تیر اندازی کے ماہر کوئی نہیں, اسلام میں ویسے ہی یعنی عرب میں ویسے ہی اسلام سے پہلے بھی تیر اندازی ذرا برا فن سمجھا جاتا, ہمارا بہادری سمجھ کے کہ آمنے سامنے رہ کے مقابلہ کریں. آمنے سامنے یہ کہتے ہیں ان کے دور بیٹھ کے بستر کو بھیڑ مار دیا, یہ عربوں نے غیرت کا تصور کیا. لیکن اب مجبور ہو گئے پورے تو تلوار والی جنگ تو چلنے والی رہی, اب ہمیں چیز چاہیے. جیسے ہم نے دنیا میں سے ایزائی اسی لیے کہ اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے دوسرے ملک کو تباہ کر دیں, تو تیر انداز جو تھے وہ بریک کے پاس نہیں. اسی لیے یہ جو نوجوان بہادر نوجوان جو تیر اندازی جانتے ہیں ان سب کو بریک کے جواب دیں, ان کے سردار کا نام ہو جائے گا. اب یہ خود یہ واقعہ بتا رہا کہ چاہے اندر کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی مگر بریک تیاری کر کے بیٹھے تھے تو اپنی لڑائی تھی, لیکن تیر اندازوں کو جمع کر کے ان کے سردار ادیس سے معاہدہ کیا. اور معاہدہ کیا بھائی, ایک نیا آدمی جس کا اسلام اور کفر سے تعلق نہ ہو وہ کیوں ساتھ دے, اس نے معاہدہ یہ کیا کہ خانے دانوں کی عزت اور احترام خطرے تو نہ کہ تم ہمارا ساتھ دو, نہ کہ سامنے میں کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اسے روکو. بات ایسی جذباتی بعض اوقات اس وقت اپنے ساتھیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے غلط غلط جذباتی نعرے لگاتا تاکہ لوگ بغیر دیکھے ہمارے ساتھ آ کے مل جائے, نہ خانے کعبہ خطرے میں, خانے کعبہ خطرے میں. اس زمانے میں ہمارے اسلام خطرے میں ہے والا نعرہ بہت چلتا ہے, خانے کعبہ خطرے میں. اب خانے کعبہ خطرے میں اس کی وجہ سے یہ تیر انداز آ گئے اور یہ قریش کا ساتھ دینے لگے. ان کا سردار انہیں اس طرح پیغمبر سے کبھی کوئی تعلق رہا تھا نہ وہ مکے کا باشندہ. قریش نے سوچا کہ اس کو بھیجو گے بالکل نیا آدمی, جو سکھا بڑھا کے بھیجو گے وہ وہاں پہ کے واپس آ جائے, ایسا ہوگا ہی نہیں کہ پیغمبر پہ بیٹھے پرانے تعلقات کی وجہ سے بات چیت شروع ہو. اور یہ رسول وہ تو جادوگر مانتے رسول کو, وہ اپنے جادو سے اس کو بیٹھا نیا آدمی منتخب کر کے بھیجا ہو رہے. ادھر پہ یہ سردار گیا, یہ حبشی سردار, لیکن حبشی کا مقصد افریقہ والے لوگ نہیں, تیر اندازوں کا سردار بالکل نیا آدمی جس کو فرش لے کے آئے کہ صرف کہ اگر کبھی لشکر اسلام سے مقابلہ ہو آمنے سامنے نہیں لڑنا. یہ ہے ادھر اللہ کے رسول نے دیکھا بولے سا رہا, پیغمبر تو جانتے ہیں باہر دیکھا کہ یہ وہ آدمی جس سے ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ بالکل بیٹھ جانے چاہ نہ ہماری دشمنی ہے نہ ان کی دوستی, جس کا مسئلہ خانے کعبہ تو ہم خانے کعبہ سے اتنے دور بیٹھے. اس کو اگر کسی طرح یہ پیغام دے دیا جائے کہ ہم لوگ خانے کعبہ پہ حملہ کرنے نہیں آئے, خانے کعبہ پر طواف کرنے آئے, تو یہ گروہ تیر اندازوں والا جسے دھوکہ دے کے لایا گیا کہ کعبہ خطرے میں, اس پہ اثر ہو جائے. مگر پیغمبر اس وقت اس سے بات چیت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے, کیونکہ بات چیت میں نئی نئی باتیں نکل بھی آتی. اللہ کے رسول نے جیسے ہی حلیف کو آتے دیکھا حدیبیہ پیغمبر اسلام کا ہے قسم, ہم تو رسول مانتے ہی ہیں مگر سیاسی اعتبار سے بھی کتنا فرق ہے. اور وقت اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب احرام پہنے ہوئے خیموں سے باہر آ کے بیٹھ جائے, اور جو تمہاری قربانی کے جانور ان سب کو اپنے آگے چھوڑ کہ اگر دور سے کوئی آئے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑے اس قربانی کے جانوروں جن سے اس نگاہ پر سیرا دیا ہوا ہے اور جن کے گلوں میں وہ ہار مارا ہوا جو قربانی کی نشانیاں, اور پھر وہ احرام پہنے کو تمہیں دیں گے. دور سے آنے والے ہی تو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی دشمنوں کا لشکر ہے یا عبادت کرنے والوں کو برا اور قافلہ. بس پیغمبر نے کہا اتنا ہی اور کوئی اس سے بات نہ کرے. بولے سے آیا پہلی مرتبہ وہ مسلمانوں کو دیکھ رہا, غریب آئے گھوڑے سے اتر عجیب منظر اس کی آنکھوں کے ساتھ, زیادہ احرام پوش احرام کی حالت میں بیٹھے اور تصویر اور تحریر بھی کر رہے ہوں اور پانچ سال ان کے قربانی کے جانور. اچھا جانور بھی کمزور, قربانی کے لیے حکم ہے کہ بہتر سے بہتر جانور لے کے جاؤ, مگر یہاں جانور کمزور تھے اس کی تو وجوہات. پہلی وجہ یہ کہ اصل میں یہ اتنے کمزور نہیں تھے مگر اتنے بھی جو ہوٹے میں فاقہ گزرا تو آدمیوں کے ساتھ جانوروں کے بھی فاقہ, اور پھر کچھ پیغمبر نے جو مجاہدین تھے ان کے لیے موجودہ دکھا جن کے لیے موجودہ نہیں دکھا, جانور تو اتنا ہی کمزور رکھا. کہاں سے آنے والا طاقتور جانور ہے تو اس شخص میں پڑ سکتا کہ شاید جنگ کے لیے لائے دھوکہ دینے کے لیے اس نے قربانی کی نشانی لگائی, لیکن جب دیکھے کہ اتنے کمزور کی ہڈیاں نظر آ رہی تو سمجھ جائے گا کہ یہ میدانی جنگ میں تو سنبھال نہیں سکتے جانور. پیغمبر اسلام کی مسئلہ یہ تھی کہ صرف آنکھوں سے آنے والے کے سامنے یہ تاثر دیا جائے کہ مسلمانوں کا مقصد کیا, بات چیت کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ایک پتلا بھی اگر غلط طرف ہو گیا تو جذبات فلک اٹھتے. تو پیغمبر اسلام نے بہترین طریقے سے مسلمانوں کا مقصد دشمن سے واضح کر دیا. یہ تو آج کی دنیا دیکھتی اور سوچنا چاہتی کہ بھی ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن کے ذریعے تعلیم بچے کے ذہن تک سے بیٹھ جاتی. پیغمبر نے اس سے زیادہ سدھار کر دکھا کے بتایا کہ دیکھا ہوا انسپیکٹر ہوتا وہ ہمیشہ سنی ہوئی بات سے زیادہ ہوتا. جہاں سے ہوا بھی یہ کیونکہ آنے والا دشمن نہیں, آنے والا پہلے سے کوئی غلط خیال لے کے نہیں آ رہا. جیسے ہی اس کے پاس خبر ہے احرام پہلے میں مظاہرین جو مصروف ہے عبادت, اور وہ جانور جو اتنے کمزور ہیں کہ ایک دوسرے کے بال اور خون کھا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے, کچھ بھی نہ کہا اس غریب تک نہیں آئے مسلمانوں گھوڑوں کے بیٹھا اور گھوڑوں کو واپس کر کے سیدھا منتا پہنچا. سردارا نے بڑے حیران ہو, ارے تم کہے ابھی کہہ بھی نہیں ہوگی کہ واپس آ گئے, کیا ہوا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسا لگ رہا کہ مسلمانوں نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا, اب تو ہمارا آدھا مقصد حل ہو گیا. بولے گھوڑے سے اترا حرم میں داخل ہوا, یعنی جو سہن ہے سارے کا بل, اور کہا کہ تم نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا, اتنے سنیت اور مقصد لوگ میں دیکھ کے آیا اور ان کے ساتھ یہ جانور وہ میدان ہے کیا؟ ارے میں نے دیکھا اتنے بھوکے اور کمزور جانور کہ جانور ایک دوسرے کا خون اور بال کھا رہے ہیں. یہ تو میں یقین کر ہی نہیں سکتا کہ ان لوگ مکے پہ حملہ کرنے آئے. یہ دشمنوں کا لشکر نہیں, یہ حملہ کرنے والوں کا لشکر نہیں. سرکار کرے یہ سنتا اینٹی کلائمیکس سے وہ سوچے میں کچھ بیٹھا اچھا کچھ نکل آیا. ایک مرتبہ جلال میں آ گئے, کہا کہ ہاں ہاں تم عرب کے فرسٹ قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, اور ایسی ہوتے تو کبھی یہ بات نہ کرتے. اے ذلیل اور فرسٹ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان سے دھوکا کھا کے آ گئے. یہ جو سنا غصہ پڑ گئے. ایک مرتبہ کہا کہ تم نے کیا سمجھ کی یہ بات کہی, ہم تمہارے ٹھاکر نہیں, ہم تمہارے غلام نہیں, ہم نے تو صرف اس وعدے پر یہ عہد کیا کہ مکہ اور کعبہ خطرے میں ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں. ہمارے ایگریمنٹ میں یہ نہیں کہ اگر کوئی کعبہ کا طواف کرنے اور زیارت کے لیے آئے ہم اس کی دشمنی کریں. خبردار اگر تم نے ہنسا خطرہ روکنے کی کوشش کی تو ہم ان کا مقابلہ تو کیا کریں گے, الٹا ان کے ساتھ شامل ہو کر تم پر تیر برسائیں گے. اس لیے کہ ظاہرین کعبے پر ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے, ہم دشمنوں پر حملہ کرنا چاہتے. اگر خانہ کعبہ پہ کوئی لشکر اٹیک کرے ہماری خدمت حاضر, اور اگر خانہ کعبہ کے ظاہرین کا کوئی راستہ روکے اس راستہ روکنے والے کے خلاف ہمارے تیر ہیں. ایک دم پکے کا ماحول ہی بدل کے رہ گیا. اسے لے کے آئے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو استعمال کریں گے میدان اور مسلمانوں کو شکل دیں گے. آج وہی مسلمانوں کو فیور کر رہا ہے زبان سے کچھ کہے بغیر. چلے وہ پہلا قاصد وہ تو پرانے تعلقات رکھتا, یہ تو بالکل ہی غیر جانبدار آدمی, اب سرپٹا پریشان خبر آ گئے. خالی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم معاہدہ توڑ کے چلے جائیں, جی نہیں ہم تم پہ حملہ کریں گے کیونکہ وہ مقدس ہے اور پھر تم ظالم فرار پاؤ گے. جلدی سے وہ تو دھیان کھڑا ہو, آگے جا کے سلو صفائی کی بات ہو. اس کے غصے کو ٹھنڈا کر کے اسے بٹھا دیا گیا. لیکن اب بڑا پریشان کہ دو آدمی ہم نے بھیجے, اب دونوں ایسے کہ نتیجے میں ہمارا ہی اپنے قاصد سے اختلاف ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ عروا اتنے مسعود ثقفی بھی وہاں موجود تھے, عروا اتنے مسعود ثقفی وہ بھی یہاں موجود تھے. قریش نے ان سے کہا کہ بس آپ ہی جیسے شخص آگے بڑھ سکتا ہے. عروا اتنے مسعود ثقفی کون بس یہ آخری جملے, اس لیے کہ میں بار بار ہی عرض کر چکا ہوں کہ سردیوں میں رات اتنی گزر جاتی ہے, بہت زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہوتا. یہ بس کون ہوتا تعارف جن کا اور ان کا واقعہ مکمل راج کی گفتگو اختتام کو پہنچے. اگلے منزل کو بھی سیرت رسول کا یہ سلسلہ, یہ نئی تقریر ہوگی موجودہ سال, اور 106 نمبر کی تقریر ہوگی مجموعہ. اگلے منزل کو سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ میں نے بیچ میں کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ ماہ دسمبر میں 7 ہفتے کے درد بند ہو جائے گا. تو لوگ یہ سمجھے کہ پہلا ہی دسمبر پہلا منگل نہیں, پہلے منگل کو بھی یہ درد ہوگا یہ سیرت کا سلسلہ, اس کے بعد پھر وقفہ آنے والا. عروا اتنے مسعود صفحی کا پہلا تعارف یہ کہ یہ اتنی عظیم شخصیت مانی جاتی تھی کفر کے زمانے میں, جب عالم کفر تھا مکے میں اتنی عظیم شخصیت مانی جاتی تھی. جب قریش نے ایک جملہ کہا جو قرآن کی آیت تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, وہ کہیں گے رہے کہ اگر قرآن سچا ہے اور اسلام سچا تو خدا نے یتیم اور یتیم کو اپنا نبی کیوں بنایا, کیا خدا کو کوئی بڑا آدمی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ لا تنزل هذا القرآن، جو یہ قرآن نازل نہیں کیا گیا اعلیٰ رجل، کسی ایسے آدمی پر من القریت ہے جو ان دو شہروں میں سے کہیں کا ہوگا اور عظیم بڑا آدمی ہوگا. کون سے دو شہر؟ مکہ اور طائف. مدینہ نہیں، مدینہ تو بعد میں ہمارے سامنے آیا. قریش دو شہروں کو بڑی اہمیت دے دی، مکہ اور طائف. اور ان کا کہنا یہ کہ اگر اسلام سچا بھی وہ غریب اور یتیم اور یسیر نبی نہیں بن سکتا، بڑے آدمی کو نبی بننا چاہیے. اور بڑا آدمی کون؟ یہ مکے کا بڑا ہو یا طائف کا بڑا، اور کسی شہر کا بھی بڑا آدمی ان کو نہیں چاہیے. اگر یہ دوسری بات جن میں نازل بات اس لیے عرض کرو، ویسے ہر سال 17 رسول اکرم کو کہیں نہ کہیں پڑھنا پڑتی ہے یہ بات، کہ قریش کا عظیم آدمی ہونا چاہیے، عظیم یعنی بڑا. قرآن میں بھی کہا گیا ہے قریش تمہاری بات بالکل ٹھیک، ہم بڑے آدمی ہی کو اپنا رسول بنائیں گے. وہی لفظ عظیم، ہمارا رسول بھی عظیم، لیکن خوف کے ساتھ نسل اعلیٰ خلق عظیم. تمہیں بڑا چاہیے تو یہ بڑا، مگر تم کہتے ہو بڑا جس کے پاس پیسہ، اور ہم کہتے ہیں بڑا جس کے پاس اخلاق و کردار. جو قریش کی خواہش وہ قرآن نے پوری، تمہیں عظیم چاہیے، ہمارا رسول بھی عظیم. ان نسل اعلیٰ خلق عظیم، مگر اے عظیم آپ اخلاق و کردار میں عظیم قریب، اور قریش کے نزدیک پیسہ مالدار آپ پیسے والا آدمی وہ بڑا ہوتا. تو خیر یہ تو سنی بات آپ سے رسول ہی چل رہا. اب بڑے آدمی سے قریش کی مراد کیا تھی؟ بڑا آدمی وہ کسے کہہ رہے تھے؟ پیسے والے. مگر کون پیسے والے؟ تو مکے میں تو دو تین نام تھے ان کے سامنے، وحید ہے، عتبہ. طائف میں صرف ایک آدمی عروہ ابن مسعود، یہی آدمی جس کا تذکرہ ہو رہا. عروہ ابن مسعود اتنی اہم شخصیت تھی قریش کے یہاں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا اسے نبی بنا کے بھیجتا، ہم اس کی نبوت کو فوراً مان لیتے کیونکہ یہ بڑا آدمی. یہ عروہ ابن مسعود کا عالم کفر میں احترام. اور اب آئیے فضیلت ایک تعارف اور سن لیجیے. عروہ ابن مسعود کے بیٹے کا نام ہے ابو مرہ، ابو مرہ صدق، جو پیغمبر کے پاس تیسرا قافلہ رہا اس کا بیٹا ہے ابو مرہ. اور ابو مرہ، ابو مرہ یہ والد ہیں جناب ام لیلا، اور ام لیلا علی اکبر کے حوالے سے ہر مرد و زن جانتا. تو عروہ ابن مسعود ثقفی جناب علی اکبر کے سر دادا اور جناب لیلا کے دادا. لیلا کے والد ابو مرہ اور ابو مرہ کے والد عروہ ابن مسعود. اور یہ بات اور ضمنی طور پہ بتا دی جائے کہ عروہ ابن مسعود کا بیٹا ابو مرہ، جس سے جناب ام لیلا کے جو والے ابو مرہ کی شادی ہوئی تھی ابو سفیان کی ایک بیٹی. ابو سفیان کی ایک بیٹی کاشان نبوت میں تھی، ان میں ابھی بھی ہر ایک بیٹی کی شادی ابو مرہ سے، جو ام لیلا کی ماں تھی اور ابو مرہ ان کے والے. یعنی ابو سفیان نانا ام لیلا کی، اور عروہ ابن مسعود دادا. اب نانا اور دادا یعنی آپس کے رشتے کے اعتبار سے یہ دونوں سمجھے. صلح حدیبیہ کے جو حالات ہیں، مکے کے سردار اس پر ابو سفیان اور طائف کے سردار عروہ ابن مسعود، جو کسی کام سے مکے آئے ہوئے تھے اس کے پاس. اتنے قابل احترام شخصیت کہ قریش کہتے ان کی رسالت ہمیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسرے یہاں یہ رشتے داری آپ نے پورا سلسلہ عروہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کام سے آئے اور ان کا کام کیا ہے وہ بھی اس واقعے کے اندر آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گی. بس بہت جلدی جلدی آخری جملے میں پورا واقعہ مکمل نہیں ہو پائے گا. عروہ ابن مسعود کسی کام سے آئے ہوئے ہیں، کام کے لیے ہے کہ ان کے قبیلے دو ایسے خاندان ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور خون تک کی بات ہم پہنچی. وہ مسئلے کو سیٹل کرنے کے لیے مکے ہوئے ہیں، مکے میں آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سردار مکہ کو سفیان ہے، جو ابھی تو ان کا سمجھی نہیں ہے، سمجھی کا رشتہ بعد میں بنا. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عروہ ابن مسعود، ہمارے پہلے دو قافل تو بالکل ناکام ہو، ہم آپ کی شخصیت دولت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے ایسی ہے کہ آپ ہی ہمارے قافل بنے. عروہ ابن مسعود کھڑا ہوا، سردار ہے، ہمیں کعبہ کے سامنے بیٹھا، سارے قریش سرداروں کو مخاطب کیا. سردار کی یہ بتا کہ میرا تو وہ حاصل نہیں ہوگا جو پہلے دو قافلوں کا حاصل ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھا دوسرے قافل کو تو اتنا برا بنا تھا، پہلے تو اس عہدے سے ہٹا دیا کہ تم کڑبڑ کر کے آجے کو تو تم لوگوں کے بات کے برابر، تم لوگ میری حالات کے برابر. میں جا رہا ہوں جو میں جاؤں میری بات کو مانو گے؟ اس نے کہا مانیں گے. شاہد صاحب مجھے واپس آ کے ضروری تو نہیں کرو گے؟ نہیں, ہم آپ کو زبان دیتے ہیں. آپ اروا اسے مقصودوں سے حاصل کریں. یہ یاد رکھیے کہ عمر میں یہ پیغمبر کے تقریباً برابر بلکہ شہد کو سیادہ ہوں. اور شہرت اور احترام کے لیے پورے عرب میں آتے ہیں. یہ خدمت کو عبادت میں پہنچتا اتنی احتیاط کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس گیا اور اس کے بعد کچھ باتیں کہ ایسی باتیں کہ اگر ذرا کھل کے میں بیان کر سکتا تو شاید آپ بھی زیادہ لطف لیتے. لیکن خیر جی میں سارے بولو ان لوگوں کو بھی جو آج کی سارے ثواب کے مجلس کی وجہ سے آئے پیغام دو کہ ہمارا یہ طرح کس طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ چلتا رہتا. آپ کی زحمت کا مجھے اندازہ, اگر یہ 105 تقریر آج ہو رہی گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ یہ یہاں کا ہمیشہ مقرر شدہ ہوا تو ان لوگوں کی بےچینی دیکھنے کے باوجود میں 105 کی محنتوں کو جلدی جلدی تقریر ختم کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. بس یہ آخری جملے دعائیں اور وہ اپنے مسعود کا تقریر پیغمبر اسلام کے پاس کرتا اور پیغمبر اسلام کو سلام کرتا. پیغمبر نے کہا کہ اے مسلمان, یہ جو آنے والے آ رہا اس کا احترام کر کے اسے قریب لے کے آؤ. یہ اگر ہماری باتیں مان گئے تو بس پھر قریش کے پاس حاصل بھیجنے کا سلسلہ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد پھر جیسا کوئی آدمی نہیں ہو اسے کسی طرح پیغام اسلام دینا. عروہ ابن مسعود پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھا. بچوں سے خود بڑا عمر میں بھی اور شہرت اور احترام کے اعتبار سے عرب عالم میں بڑا مانا جاتا ذرا اس کا بھی تسلط بھی کرتا. آ کے بیٹھا پیغمبر کے پاس بات چیت شروع ہو گئی کہ آخر آپ کیوں مچے میں آ رہے ہیں؟ قریش آپ ہی کے پوری رشتے دار وہاں کہ عبداللہ کے بیٹے تمہارے والد سے میرے تعلقات جان پہچان کیوں آپ قوم کو تنا پر رہے؟ یہ کہہ کے بات چیت شروع. پیغمبر اسلام تو میں نے کہا کہ پورے پورے مذاکرات میں پڑھ نہیں سکتا, ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی اور وقت بھی کم محسوس ہو رہا. پیغمبر نے جوابات دیے. آخر میں اس نے کہا یہ ہے رسالت کا دعویٰ کرنے والے, یہ جو کچھ بھی تمہارا اس وقت کا قدم تمہیں ہر صورت میں مکے میں جانا ہے, واپسی میں تیار نہیں. تو یاد رکھو کہ تم جس کے سہارے پر یہ قدم اٹھا رہے یہ جو تمہارے ساتھی سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. ایک مرتبہ جنگ ہوگی اس طرح گرد و غبار ہوا کا ہوا سے اڑ جاتا کہ سب کے سب اڑ کے چلے جائیں, کوئی بھی تمہارے قریب نظر نہیں آئے. میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کون کون, ان کا ماضی, ان کی ہسٹری, ان کا بیک گراؤنڈ سب کچھ میرے ان کے اندر, ان کے بھروسے پہ اگر تم آگے بڑھ رہے ہو. اور وہ اتنے مسعود مسلمان نہیں, وہ پیغمبر اسلام کے اس عظمت کو نہیں جانتا, اس پیغمبر کے خیالات کو نہیں جانتا. وہ تو عام طریقے سے بات کر رہا تھا یہ سب کے بارے میں مجھے پتا. حضرت ابوبکر قریب کھڑے, انہوں نے دیکھا کہ عروہ یہ جملہ کہتا جا رہا, ہم لوگوں کو دیکھنا جا رہا, اس نے کہا جان دیکھ رہا خبردار, انہوں نے ہمیں کیا سمجھا ہماری جانے میں قربان رسول کے اوپر. عروہ نے کہا کہ تمہارے میرے کچھ ایسے تعلقات رہ چکے ہیں کہ میں تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا, میں رسول سے بات کر رہا. پھر بات چیت شروع کی اور بات چیت کے دوران بے تسلطی کی وجہ بار بار پیغمبر اسلام کے رشتے مبارک پیغمبر کی گاڑی کو ہاتھ لگاتا جاتا, عمر کی وجہ سے بھی, رشتے کی وجہ سے بھی, اپنے مقام کی وجہ سے. اور عربوں سرداروں کی گفتگو کا یہ طریقہ, جب 2-3 مرتبہ اس نے پیغمبر کی گاڑی اور رشتے مبارک کو چھوا تو پیغمبر کے قریب وغیرہ اس نے شعبہ کرے. اب ان سب کا تعارف کرانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ وغیرہ جو بعد مانا کی خلافت ساحلیہ کے زمانے میں بہت نمایاں ہو کے ہمارے سامنے ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا اے دشمن خدا یہ کیا کر رہا, پیغمبر کے جسم کو مست نہ کر. شوق سے قربا نے سر اٹھایا کہ یہ کس نے کہا؟ میرا کتابہ تم گھوڑا پیغمبر کو مجھے کون آدمی جو مجھ سے ایسی بات کر رہا, آگے یہ تمہارا ہی بھتیجا. وغیرہ اس نے شوبہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا. اور مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ عروا جو عروا اتنے مسعود جناب علی اکبر کے سر دادا, ان کا خاندان بہت, ان کا قبیلہ بہت بڑا, جو قبیلے کے اندر برانچز ہوتی ہیں. ایک برانچ سے مغیرہ کا تعلق ہے اور ایک کا نام ہے بنو مالک. چند مہینے پہلے عروا نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تجارت کے لیے مصر بھیجا, وغیرہ بھی گئے اور بنو مالک کے پھر آتے بھی گئے. جب مصر کے بادشاہ مقوقت کے پاس پہنچے تو اس نے اس بنی مالک والوں کا بڑا احترام کیا, وغیرہ کو کوئی توجہ نہیں, خوب ان کی عزت احترام, ان کے لیے کھانے, ان کے لیے شراب, وغیرہ چیز کو بہت محسوس کر لی. آپ کا کہنا نا جہیسی, ہم انہیں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے, وہ تو کافروں کی بات ہو رہی, تو یہ حساب جلن اس وقت کچھ نہ کرتا تھا. جب راستے میں واپس آ رہے ان کو اچھی طرح شراب پہ لگی, جب نشے میں خست ہو گئے تلوار لے کے چیرا کی چیرا کی درکتا تھی. ایک ہی قبیلے سے دو خاندانوں میں جھگڑا ہوا, اب ان کی گردنیں کاٹی, ان کا جتنا سامان تجارت تھا سب لے کے سیدھے مدینے میں رسول کے پاس آئے اور کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. پیغمبر اسلام نے ان کو داخل تو کر لیا اسلام, لیکن جب کوفے دینا چاہے پیغمبر نے لینے سے انکار کر دیا. جب کہا کہ اللہ کے رسول میں کافروں کو قتل کر کے آیا ہوں, کم سی لے لیجیے مال غنیمت کا, پیغمبر نے منع کر دیا. روٹی اور فریب سے حاصل کیا ہوا پیسہ میں اس میں شریک بننے کو تیار نہیں. یہ جب آئے مدینہ میں اس وقت مسلمان نکلنے والے کو سلوک کہہ دیا گیا تو بس گرفتار اسلام میں شامل ہو. اور انہیں کے اس قتل و غارت گری کے نتیجے عروہ ابن مسعود کے قبیلے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. عروہ خوشی کے سیٹلمنٹ کے لیے مقصد ہے اور بڑی مشکل سے جو تیرہ آدمی مارے گئے ان کے وارثوں کو خوب ہاتھ دے دے کہ سب کو راضی کیا, بڑی مشکل سے معاملہ ختم کیا. یہاں پہنچ پیغمبر نے کہا تمہارا ہی بھتیجا, کون بھتیجا تھا جو بغیر رشتے ہوگا, ایک مرتبہ کا ہے دشمن خدا کو یہاں سے تو رکھا, میری وجہ سے میرے قبیلے میں سلوارے چل جائے. بڑی مشکل سے میں اس معاملے کو طے کر کے آیا اور تم ہوتا ہے جی ہٹ جائے یہاں سے, یہ کہہ کے اسے تو ہٹا دیا. بہرحال آخر میں وہ میرا قربا نے دیکھا پیغمبر اسلام اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں, تو ناقص بچے میں جائے. بظاہر کتنی ہی سخت باتیں رسول سے کی لیکن بچے میں جا کے اس نے جملہ تھا ایسا جملہ کہ اس کے بعد پھر بچے والوں کو کوئی آخر بھیجنے کی ہمت نہیں پڑی. بس یہ آخری دو جملے باہر کے ایس سردارا نے پرہیز کرے میرے بھائی اور دوستوں کیا میں واپس آیا ہوں, مگر یاد رکھ یہ مشورہ لے کے آیا ہوں, تو میں مشورہ دینے آیا ہوں جتنا جلد ہو سکے اس سے مطالعہ کروں, اس لیے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا, چاہے روم کو میں نے دیکھا, فارس یعنی ایران کے آتش پرست حکمرانوں کو میں نے دیکھا, مصر کے دربار میں میں گیا ہوں, نجاشی کے دربار میں میں کئی دفعہ گیا ہوں. آج تک میں نے کسی کی اتنی عزت اور کسی کا اتنا احترام اس کے ماننے والوں کی جانب سے نہیں پایا. ارے بڑے بڑے بادشاہ اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں جو ہم نے دیکھا اس وقت. اے سرداران قریش, میں دیکھتا کہ جہاں بھی عبداللہ کا بیٹا بیٹھا اس کے سامنے اس کے چہرے کو اس کے ماننے والوں میں سے کوئی ٹھگا نہیں ڈالتا, سر خدا کے بیٹھے رہتے جب وہ کوئی بات کرتا سب اپنی بچے بن کر کے اس کی جانے سے توجہ ہو جاتے, اس کی آواز کو کوئی اپنی آواز غلط نہیں کرتا. میرے سامنے وقت نماز ہے, وہ وضو کے لیے آگے بڑھا اور اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرا, اس کے ماننے والوں نے آگے بڑھ کر اس سارے پانی کو بطور برکت اپنے دامن میں سمیٹ لیا. میں نے تو یہاں تک دیکھا تو اس کا لوہاد بہن اس کے ماننے والے برکت کے طور پر استعمال کیا کرتے, اس کے ایسے ماننے والے, اس کا ایسا احتراف, اس کی ایسی شان و شوکت, اس کے دربار میں ایسا جلال نظر آئے, امرکار اس کے مقابلے میں نہ ہونا انہیں فکر ہوگی, تمہیں آج ہی ہر روز تمہارا نام و نشان ملتے رہ جائے گا. یہ میں جانبدار آدمی اللہ کے رسول کے دربار سے ہو کے آیا تو کہہ رہا کہ روم اور ایران دولت دیکھی پیسہ دیکھا, لیکن وہ شان شوکت وہ جلال وہ روح وہ عظمت وہ احترام ہم نے نہیں پایا. اس انداز سے عروہ ابن مسعود نے آ کر پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا کہ اس کے بعد اب قریش وہ ہمت تو نہ رہی کہ پیغمبر کا مقابلہ کرے, البتہ سازشوں سے بات نہیں آتے, یہ بھی سلسلہ چلتا رہا وہ ان شاء اللہ آئندہ بڑھیا جا. یہ عروہ ابن مسعود جو اس انداز سے پیغمبر اسلام کا تعارف کرا رہا, اور یاد رکھے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, ہوتا آدمی نہیں ہے کہ متاثر ہو گیا تو ہم نے مان لیا, خود اس کے شروع کے جملے اسی لیے کہ میں بادشاہوں کے آتا جاتا رہتا, میری دوستی اور تعلقات اور اتنا قربا ابن مسعود کا احترام تھا جو فقط کسی کی وجہ سے حاکم شان کی زبان کو بھی یہ جملہ آ گیا, بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ کسی سے پوچھا کہ اس وقت میں خلیفہ وقت کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں اس وقت خلافت کا سب سے زیادہ مستحق کون, درباری ہوتے ہی خوش آمد اگر ٹھیک آپ سے زیادہ کون مستحق ہو, واقعی نہیں تم نے میری محبت میں جھوٹ بولا, میں خود مانتا ہوں کہ عروہ ابن مسعود کے پوتے علی اکبر سے زیادہ مستحق کے خلافت ہوئی, اس کے پاس دونوں خاندانوں کی عظمت جمع ہو گئی, اس کے پاس دونوں خاندانوں کی شوقت آ گئی, وہ ایک جانب حسین کا بیٹا بھی بنی ہاشم کے تمام جلال کو اپنے ساتھ رکھتا, اور دوسری جانب عروہ کا پوتا بھی اس خاندان کی تمام خصوصیت, اس کا نوازا بھی اس خاندان کی ساری خصوصیتیں اس کے اندر جمع جناب علی اکبر, جن کے حوالے سے ہوگا تاریخ میں محفوظ ہو گئے, ورنہ انہیں جو مقصد اور بڑے بڑوں کے نام لیے تھے کہ قرآن ان پہ نازل ہوتا, ان کا نام بھی آج کوئی نہیں بتا سکتا یقین کے ساتھ. اور وہ ایسے مخصوص جناب علی اکبر کے حوالے سے, وہ علی اکبر جن کی شہادت خود حاکم شام حسین کے ہوتے ہوئے کہہ رہا, حسین کی موجودگی میں کہہ رہا کہ میری نگاہ حسین سے بھی بڑھ کے علی اکبر کو صحت میں کھلا تھا, یہ دشمن کی دوائی. ابھی آپ نے حدیبیہ کا واقعہ سنا, خدا قربانیاں کیا تھا, پھر دے گا نعمتیں بھی دے گا برکتیں بھی دے گا اجر و ثواب بھی دے گا, قربانیاں کیا تھا دین قربانیوں سے کفا نہ کرتا. ہماری قوم اور ملت اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً ہر اس خطے میں, ساری دنیا میں عموماً اس خطے میں خصوصاً بڑی ہی نازک صورت حال سے گزر رہی. آج کی مجلس کے سارے سوال کیوں شہید مولانا غلام حسین نعیمی صاحب کے لیے بھی اس اعتبار سے کہ دو جملے کہتا ہوں اختتام کی منزل پہ آتا ہوں, لیکن سیرت کی تاریخ ہمیشہ قربانی ہوتی رہی, اس لیے کہ سیرت شروع ہوئی پیغمبر اسلام کے زمانے سے کہ جہاں قربانیوں کا پیغام قدم قدم سے دیا گیا, اور سیرت کے نقطۂ عروج وہ منزل جہاں قیامت تک کے لیے ہمارا ایک منشور بنا. ہر جماعت کے پاس جماعت چلانے کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں, ایک آئین ہوتا, ہر ملک اور قوم کے پاس اپنا ملک اور قوم کا نظام چلانے کے لیے آئین ہوتا. اب کہیے کہ چھوٹا سا ایک بینک اور ادارہ بھی ہو, اس کے پاس ایک پروسپیکٹس ہوتا ہے اس طرح کے قوانین, ایک چھوٹا سا کالج اور چھوٹی سی یونیورسٹی اس کا بھی ایک نظام العمل ہوتا. جہاں بھی تنظیمی کام ہوگا وہاں پہ قانون ضرور بنے گا, آئین ضرور بنے گا, منشور ضرور بنے گا. سیت کے پاس بھی ایک منشور, سیت کے پاس بھی ایک دستور العمل, سیت کے پاس بھی ایک آئین, اور بہت ہی مختصر آئین. سیت کا آئین بہت ہی مختصر ہے, اور وہ یہ بیان ہے کریں تم تو معصوم کا اخوضا معصوم فوضا قبیح, یہ ہے پوری سیت, یہ ہے سیت کا دستور, یہ ہے سیت کا آئین, یہ ہے سیت کے قوانین کی کتاب. ہم شہادتوں پر غم نہیں کرتے, غم کرتے ہیں اس پر شہید ہونے والا اس منزل پر پہنچا کہ بے ابھی و امی ہم اور آپ نے امام معصوم کہے کہ میرے ماں باپ تم کے قربان, اور ایسی بلند منزل منزل ارض التی فیھا دفنتم, کہ نہ صرف یہ کہ تم معصوم بلکہ اے شہیدان میدان کربلا تم جہاں شہید ہوئے تمہاری برکتوں سے وہ ساری زمین پاک ہو, اور افسوس ہم تمہارے ساتھ نہیں, ہمارا دستور یہ کہ جان بچنے پہ ہم خوش نہیں ہوتے, جان بچنے پہ تو ہم غمگین ہوتے, ہماری نگاہ میں کامیاب وہ ہیں کہ جو جان دے چکے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خودکشی کے قائل, ہم ہلاکت کے قائل نہیں, وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مختلف, لیکن ہمارا مولا ساری زندگی شہادت کے لیے تڑپا. بیت الخلافہ کے خطبے جعفر طیار نے اس کامیابی کو حاصل کر لی, میرے چچا حمزہ نے اس کامیابی کو حاصل کر لی, اب تک علی کو یہ کامیابی نہیں ملی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی نے خودکشی کر دی, تلوار چلائے بغیر کسی میدان میں اپنے آپ کو پیش کر دیا, یا یہ کہ جہاں شہادت کا موقع بن رہا گلے میں رسی بندی ہے مدینے کی گلیاں اور بازار, وہاں بھی تلوار نہیں چلائی, خودکشی نہیں ہمارے پاس. ہر مقام سے دیکھنا پڑتا ہے حکم امام کیا, مگر شہادت کی تمنا اور آرزو جو ہے, اور صرف تمنا نہیں کامیابی ہی شہادت. اسی لیے دوستوں میں رب الکعبہ خدا کی خدا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے, یہ زبان پہ آیا ہی اس وقت جب جن سے ملزم کی تلوار لگی. تو ہمارا دستور ہی اس کا یہی, شہادتیں ہمیں کمزور نہیں کرتی, شہادتیں ہمیں مایوس نہیں کرتی, شہید نہ ہو جانا ہمیں آنسو بہانے پہ تو مجبور کر دے گا. شہیدوں کو تو ہم سلام کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ خدا بھی ہمیں ان کی طرح کی زندگی دے. یہی وجہ تو میدان کربلا, لیکن پھر یہ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خودکشی کریں. یہی وجہ جو میدان کربلا میں جن کو شہید ہونا وہ خوشی کے ساتھ جاتے, ہنستے ہوئے جاتے, گلے لگتے ہوئے جاتے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے جاتے, اور روتا وہی ہے میدان کربلا جس کے بارے میں اس نے پروردگار کہا کہ ابھی تمہیں شہید نہیں ہونا. علی اکبر خوش ہوئے, قاسم خوش ہوئے, مولا محمد خوش ہوئے, حبیب ابن مظاہر خوش ہوئے. کربلا میں رویا تو میرا مولا سید سجاد رو گیا اور ساری زندگی روتا رہا, اس لیے کہ سید سجاد کو وہ امتحان دینا پڑا کہ خود میں پروردگار آیا تم اپنی جان نہیں دے سکتے, اس وقت تمہیں اپنی جان دینے کا حکم نہیں. ساری زندگی وہ سید سجاد رو گیا اور کیسے کیسے مناظر بھی دیکھے سید سجاد, بس ایک ہی جملہ کافی. گیارہ محرم کا لٹا ہوا قافلہ چلا, زینب کبرا جو میدان کربلا کے بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھ رہی, زینب کبرا وہ بھی رونا چاہتی, وہ بھی دوسری بیویوں کی طرح ایک ایک وارث کو یاد کرنا چاہتی, مگر نہیں. زینب کی پہلی ذمہ داری ہے سید سجاد کا تحفظ. حسین کہہ کے گئے کہ بہن زینب میرے سجاد کو بچانا تمہارے سپرد. زینب یہ دیکھ کے گھبرا گئے, میرے بیٹے کا رنگ سفید پڑ چکا, سارا جسم کانپتا جا رہا, گھبرا کے دیکھا میرا سجاد صابر امام, میرا صابر بیٹا, آخر کیا ایسا منظر دیکھ لیا کہ وہ صابر امام بھی برداشت نہیں کر پا رہا. دیکھا تو کیا دیکھا, سید سجاد کی نگاہیں میدان کربلا کے ایک بے زور کفن لاشے پر پڑی ہوئی ہے, جوان بیٹا بوڑھے باپ کے لاشے کی حالت دیکھ رہا ہے اور سارا جسم کانپ رہا ہے. آئل زینب کبرا اپنے بیٹے کے صبر کو جانتی, مگر دل میں خوف پیدا ہوا ایسا نہ ہو میرا سجاد یہ منظر دیکھتے دیکھتے غم کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جائے. سجاد کو بچانا میری ذمہ داری ہے. زینب نے سجاد کی توجہ کو ہٹایا, مگر کیسے معلوم ہے اس وقت سجاد کی نگاہیں بابا کے لاشے پر ہیں. آواز دوں گی تو شاید سن بھی نہ پائے, پکاروں گی شاید نگاہیں ہٹا ہے. ارے توجہ ہٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اونٹ چل رہے ہیں, قافلہ دوڑایا جا رہا ہے. زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا کے گرا دیا. علی فاطمہ کی بیٹی چلتے ہوئے اونٹ سے زمین کربلا پہ گر رہی ہے, خوبی کے گرنے کی آواز آئی, سید سجاد کی توجہ ہٹی. بس ارباب اعلیٰ ایک جملہ اور سنتے چلیے, ایک جملہ اور سنتے چلیے. ارباب منبر کہتے ہیں زینب چلتے اونٹ سے زمین کربلا پہ گری تو اگر کس طرح گری, گرنے والے کی فطرت ہے, گرتے ہوئے ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. لیکن آئے زینب کبرا امام زمانہ سلام کر رہے, میرا سلام اپنی دادی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں, اور اسی حالت میں زینب زمین کربلا سے گر رہی ہے.